السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ اس کا ایک لائیو ایپیسوڈ آپ دیکھتے ہیں ہر اتوار کی صبح 10:05 پر. غامدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے معلم، اور ہم ان سے قرآن مجید کی تلاوت سے اور اس کے مطالعے سے ابتدا کرتے ہیں. غامدی صاحب، آج ہم نے چنا تھا وہ حصہ قرآن کا جس میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے. اب جانتے ہیں یہ قصہ قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ بیان ہوا ہے، ظاہر ہے جب ایسا ہو تو اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے. تو انہی اہم مقامات کو ہم نے آپ سے مطالعے کے لیے درخواست کی ہے کہ ہمیں کچھ بتائیے کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے. آیات 30 سے 33 آج زیر مطالعہ رہیں گی. بسم اللہ.
یہ واقعہ سورہ بقرہ میں اس طرح زیر بحث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے. لوگ قیامت ہی کے منکر ہوتے ہیں. منکر ہوتے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان میں غفلت ہے، وہ چیزوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے، ان پر غور نہیں کرتا. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ذہن میں واقعی کوئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ان میں سے دو سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک یہ کہ یہ دنیا آخر کس اسکیم کو پیش نظر رکھ کے بنائی گئی ہے. بظاہر اس دنیا میں ظلم ہے، عدوان ہے، فساد ہے، ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں. یہاں جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ دوسروں پر اپنا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فرد بھی کرتا ہے، یہ قومیں بھی کرتی ہیں. یہ ایک فساد کی صورت بظاہر نظر آتی ہے. اور اس میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ بڑا تفاوت بھی ہے. کسی کے پاس بے پناہ نعمتیں ہیں، کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. ایک نوعیت کا ظلم سا محسوس ہوتا ہے جو اس پوری اسکیم میں سامنے آتا ہے. تو وہ اسکیم ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، مان لیا کہ ایک دن ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لیکن یہ دنیا جس اسکیم پر بنی ہے اس کو انسان سمجھنا چاہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کسی اسکیم پر بنی ہے تو اس میں انسان سے کیا تقاضا کیا گیا ہے؟ یہ دو اہم ترین سوالات ہیں جن سوالات کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے یہاں یہ آدم و ابلیس کا قصہ سنایا ہے. پہلے حصے میں اسکیم سمجھائی ہے کہ وہ کیا اسکیم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام برپا کیا ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بتایا ہے کہ اس میں انسان سے کیا تقاضا کیا گیا ہے. یعنی اس اسکیم کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے اس کو دوسرے حصے میں موضوع بحث بنا لیا ہے. یہ تو ہے اس کا پس منظر. اس کی روشنی میں جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنے خاص اسلوب میں اس کو ایک بیان واقعہ کے طور پر سامنے رکھ دیتا ہے. اب اس میں تدبر کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تیرے پروردگار نے جب ملائکہ سے، اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہی دی جائے گی. یہ جو واقعہ ہوا تو ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں یہ واقعہ سناؤ. جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ارادہ و اختیار یہاں دیا گیا ہے، اس ارادہ و اختیار کے استعمال نے اس کو یہ ہتھیار فراہم کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کی گردن کاٹ لے، دوسروں کو اپنے فساد کا نشانہ بنائے، دوسروں کے حقوق غصب کر لے، دوسروں کو مانے، زر زن زمین کے جھگڑے پیدا کر دے. یہی وہ سوال ہے جو فرشتوں نے کیا. کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، پہلی ہی بات جو کہی، وہ بات یہ تھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں جس طریقے سے نائب کے معنی میں آتا ہے، جانشین کے معنی میں آتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ایسی ہستی یا ایسی مخلوق کے بارے میں بھی آتا ہے جس کو اختیار اور اقتدار دے دیا جائے. انسان دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اختیار ہی نہیں دیا بلکہ زمین کا اقتدار دے دیا. یعنی اختیار میں تو یہ ہے کہ آپ نیکی اور بدی میں سے جس چیز کو چاہیں آپ اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس انتخاب کے بعد آپ نے نیکی کا فیصلہ کر لیا یا بدی کا فیصلہ کر لیا، اس کے لیے زمین کی ساری قوتیں آپ کی گرفت میں دے دی گئی. یعنی بڑی حد تک معاملہ انسان کے اقتدار کے ساتھ یہاں روب عمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت
کی طاقت حاصل ہو،
زمین کی ایک طرح کی بادشاہی دے دی گئی ہے انسان کو. وہ زمین میں تصرفات کرتا ہے، وہ نئی سے نئی تہذیبیں وجود میں لاتا ہے، قومیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرشتوں نے یہ سوال کیا ہے.
اچھا، ایک وضاحت، یہ عام طور سے تو یہ ترجمہ ہم سنتے آئے ہیں کہ اس خلیفہ سے مراد ہے کوئی نائب یا جانشین، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت عرضی کا وہ تصور تصور جو اللہ کی جانشینی سے دنیا میں بتایا جاتا ہے.
عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, میں نے اسی لیے یہ وضاحت کی کہ یہاں خلیفہ کے لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. خلیفہ کا لفظ نائب کے معنی میں بھی آتا ہے, جانشین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں یہ عربی زبان کے جس قاعدے کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے اس میں یہ دونوں معنی نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا تو پھر اس کو الخلیفہ ہونا چاہیے تھا. کسی کا جانشین تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بتانا چاہیے تھا کہ کس کا جانشین, یا کم سے کم وہ ہمارے ذہن میں ہوتا. اور اس کے لیے عربی زبان کا طریقہ یہ کہ جیسے انگریزی میں آپ ایک دی لگا دیتے ہیں تو اسی طرح عربی زبان میں بھی اس کے لیے الف لام لگا دیا جاتا ہے. قرآن مجید نے یہاں اس کو نکرہ استعمال
کوئی
کیا,
ایک یعنی مخلوق,
کوئی ایسی مخلوق کہ جو اختیار بھی رکھتی ہے اور اقتدار بھی رکھتی ہے. تو عربی زبان میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ لفظ بعض اوقات کثرت استعمال سے مجرد ہو جاتا ہے بعض اپنے شرائط اور حدود سے. تو اس سے مجرد ہو کر یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کی بادشاہی دے دوں گا, زمین کا اقتدار دے دوں گا. بادشاہ کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے گا وہ ہوگا, اس کی زبان قانون بن جائے گی, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا. تو فرد فرد کی حیثیت یہاں زیر بحث نہیں ہے, بحثیت مجموعی انسان اس دنیا کے اندر بادشاہی کر رہا ہے. یعنی اگر آپ انسان کو دیکھیں تو اس کے اسکیموں پر, اس کے منصوبوں پر, اس کے آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے پر, اس کے اقدامات کرنے پر موٹی موٹی پابندیاں تو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں اور انسانوں کو فساد سے روکتے بھی ہیں جب فساد ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن بالعموم یہ بادشاہی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں. یہ روما کی تہذیب تھی, یہ ایران کی تہذیب تھی, مسلمانوں کی تہذیب ایک زمانے میں دنیا پر غلبہ حاصل کیے ہوئے تھی, اب مغربی تہذیب کو غلبہ حاصل ہے. تو اس طرح کی تہذیبوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بحثیت مجموعی زمین کا اقتدار بخش دیا گیا ہے. اس کو جب بیان کیا گیا تو اقتدار جہاں ہوگا, بادشاہی جہاں ہوگی, اختیار جہاں ہوگا, جہاں اوپر سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, تو وہاں ظاہر ہے کہ فساد پیدا ہوگا.
یہیں سے ان کو یہی اندازہ ہو گیا,
اس لفظ سے گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ایسی مخلوق بنائی جائے گی تو پھر تو یہی ہوگا. تو انہوں نے بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم زمین کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. یعنی اس وقت تو صورتحال یہی تھی کہ فرشتے زمین کا نظم نسق چلا رہے تھے. جو بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ظاہر ہے کہ وہ براہ راست اس کے نظم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ایسی مخلوقات بھی بنا رکھی ہوئی ہیں کہ جو اس نظم کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو فرشتوں نے یہ کہا, اور یہ اس اسلوب میں کہا کہ ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم تو آپ کی تقدیس کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ کیا ایک ایسی مخلوق بنائیں گے, تجل و فیح میں یوسف دفی ہے یسف قدما و نہن سب بے حمدے کا و نقدس و لق. یعنی ہم ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ تقدیس کر رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں, ہم سے بندگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. اس میں یہ ارضداس چھپی ہوئی تھی کہ یہ صورتحال بہتر ہے کہ ایسے ہی رہنے دی جائے.
اچھا,
یعنی جیسے یہ معاملہ چل رہا ہے اسی طریقے سے رہنے دیا جائے. وہ اپنے بارے میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتے تھے بارگاہ الہی میں, لیکن انہوں نے کہا یہ کہ ہم تو اس وقت جھکے ہوئے ہیں, انقیاد میں ہیں, اطاعت میں ہیں, یعنی ہم دو صلاح کر رہے ہیں, تکلیف کر رہے ہیں, کوئی سرکشی نہیں ہماری طرف سے صادر ہوئی. یہ مخلوق آپ بنائیں گے تو پھر زمین سرکشوں سے بھر جائے گی, پھر اس میں فساد پیدا ہو جائے گا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے وہ دیکھیے کیا ہے. فرمایا فقالا علم آدم الاسماء قال انی عالم ما لا تعلمون. جواب اس کا یہ دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ تم نے اس اسکیم کے ایک پہلو کو اپنے سامنے رکھا ہے جبکہ میں اس پوری اسکیم سے واقف ہوں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس کے تمام پہلوؤں پر ان کی نگاہ ہے. اس کے بعد انہوں نے واضح کیا کیا, واضح انہوں نے یہ کیا کہ جو ذریت آدم تھی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد تھی اس کو پیش کر دیا, اور خاص طور پر ان لوگوں کو پیش کیا جو لوگ انبیاء ہیں, جو صالحین ہیں, جو بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں, جنہوں نے خیر و شر کی اس کشمکش میں شیطان کو شکست دی ہے, اللہ تعالیٰ کی زمین پر خیر کے علمبردار بن کے اٹھے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ مستقبل میں پیش آنے والا تھا اس میں سے وہ لوگ جو خیر کے علمبردار بن کے اٹھے ان کو پیش کر کے یہ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں اختیار دوں گا, میں اقتدار دوں گا, اس اختیار اور اقتدار کے نتیجے میں فساد کا بھی پورا امکان ہے, لیکن مجھے اپنی جنت کے لیے جس درجے کے لوگ منتخب کر رہے ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم پوری اسکیم کو قرآن مجید سے سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں اپنی جنت کے لیے افراد کا انتخاب کر رہا ہے, ایسے افراد کا انتخاب کر رہا ہے کہ جو اپنی روح کو پاکیزہ بنا لے, جو اس کشمکش میں شیطان کو شکست دے دیں, جو باوجود اختیار اور اقتدار کے اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں, جو ضبط نفس کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اس طرح اپنی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہو جائیں, ان لوگوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے. تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا. یعنی آدم علیہ السلام کو تعارف کرا دیا گیا، نام بتا دیے گئے ان سب ہستیوں کے جو اس زمین پر پیدا ہوں گی آدم کی اولاد میں سے، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان بڑی بڑی ہستیوں کو، شہداء کو، صالحین کو، انبیاء علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد فقال انبئونی باسمائے ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ پوچھا گیا ان سے کہ اگر آپ اپنے اس تردد میں سچے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں صرف فساد ہی فساد ہوگا، تو ذرا بتائیے کہ یہ جو بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں یہ فساد برپا کرنے والے ہیں یا دنیا میں خیر و صلاح کے علم بردار ہیں، یہ پیش کیا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی معاملات کے اندر اتر سکتے ہیں، آپ کی ذات البتہ ہر عیب سے منزہ ہے، اور علیم اور حکیم تو اصل میں آپ ہی، یعنی انہوں نے گویا اپنی معذرت پیش کر دی کہ ہم یہاں تک نہیں دیکھ سکتے تھے، معاملہ اتنا ہمارے سامنے واضح نہیں تھا، ہم نے تو خلیفہ کا لفظ سنا، اختیار اور اقتدار کی بات ہوئی، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ زمین کی بادشاہی کسی کو مخلوق کو دینے والے ہیں، تو اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا وہ ہم نے سامنے رکھ دیا۔ یہ پہلو کہ اس کشمکش میں اور اس سب کچھ کے اندر ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، سارا علم اور ساری حکمت آپ ہی کے پاس ہے اور آپ ہی یہ بتا سکتے تھے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی بڑی بڑی ہستیاں سامنے پیش کی گئیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا وہ پہلو سامنے آ گیا جو فرشتوں کے سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ آدم سے کہا گیا کہ آپ اب تعارف کرائیے، یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آدم نے جب ان ہستیوں کا تعارف کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ یعنی فرشتوں کے سامنے تو یہ اصل میں بات تھی کہ ہم اس زمین کا نظم چلا رہے ہیں، یہ ہمارے ہی پاس رہنے دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ ہم پر واضح تھا لیکن اسکیم کے اس پہلو کو تم نہیں سمجھ رہے تھے، یہ ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، ظاہر و باطن سے ہم واقف ہیں، یہ پوری اسکیم ہم نے تمہیں سمجھا دی ہے۔ اسکیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اختیار اور اقتدار دے کر انسان کو ایک مخلوق کی حیثیت سے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کے اندر سے، اس کشمکش کے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو اس میں اترے، اپنی پوری قوت کے ساتھ یہاں زندگی بسر کریں اور پھر خیر و صلاح کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔
یہ واقعہ تو ابھی آگے بھی چلے گا، اس میں ابلیس کا ذکر آئے گا اور وہ واقعہ سجدے کا پیش آئے گا، لیکن ابھی ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں۔ اس میں ایک دو جو وضاحت طلب چیزیں ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہمیں بتا دیجئے، یعنی آیات شروع ہوئی ہیں آیت نمبر 30 سے، اوپر سے کیا بات چلی آ رہی ہے تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر لیں اس کے ساتھ۔
اوپر سے قیامت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جب یہ بات بتائی ہے کہ ایک دن ایسے آنے والا ہے جس میں تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، تو اس کے بارے میں ان کے ذہن میں تردد ہے، اس پر یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم قیامت کس طرح منکر ہوتے ہو۔ اس میں ایک دلیل دی ہے، ایک دلیل دی ہے یہ کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی صفات، اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک دن ایسا لائے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ پھر اسکیم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ اسکیم برپا کی۔ آج بھی لوگ بہت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت آباد کرنی تھی تو وہ اپنی جنت کو ایک مخلوق بنا کے آباد کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اپنی بتائی کہ میں نے اس دنیا کو اس آزمائش کی سپرد اس لیے کیا ہے کہ وہ مخلوق یہاں سے منتخب کی جائے جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر، اپنے عمل کی جزا کے طور پر جنت کو حاصل کرے۔ میں اپنے فیصلے سے تو یہ معاملہ فرشتوں کے بارے میں کر چکا اور مخلوقات کے بارے میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا کہ جو ایک امتحان میں اترے، ایک آزمائش سے دوچار ہو، اور پھر اس کے اندر سے اپنے آپ کو اس کی اہل ثابت کرے کہ وہ میری جنت میں آباد ہو سکتی۔
اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے ذی شعور مخلوق ہیں، عام تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ فرشتے تو پابند ہیں ان احکام کے اور اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟
باشعور ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اگر ان کو اپنی مرضی
با اختیار بھی ہیں، وہ کچھ اپنی مرضی سے کچھ گناہ بھی کر سکتے ہیں،
اختیار کرتے ہیں، رکھتے ہیں، ہر چیز رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی اگر غیاب کا معاملہ نہ ہو تو انسانوں میں بھی کوئی آدمی گناہ،
یعنی ہم دور ہو گئے خدا سے،
ہم اللہ تعالیٰ سے دوری میں ڈال دیے گئے ہیں، غیاب میں ڈال دیے گئے ہیں، وہ حضوری میں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کائنات کو روزانہ ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا شرف حاصل ہو، اللہ تعالیٰ جس جگہ سے احکام دیتے ہیں ان چیزوں سے ہم واقف ہوں. یہ جو اب غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ اٹھا دیا جائے تو کوئی آدمی بھی گناہ نہیں کرے گا، کوئی آدمی بھی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر یہ کہ ہمیں ایک آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے، وہ آزمائش یہ ہے کہ خواہشات دی گئی ہیں، رغبات دی گئی ہیں، دنیا ان کے لحاظ سے نہیں بنا کے دی گئی ہمیں. تو فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اختیار وہ بھی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں. وہ ایک ایسی مخلوق ہے جیسی کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعور کے ساتھ بننی چاہیے.
ٹھیک، خواتین حضرات ایک بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور اس میں قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ زیر بحث ہے. آج قصہ آدم ابلیس والی جو آیات پہلی بار سورہ بقرہ میں 30 اور 33 تک ہیں ان کا مطالعہ ہم کر رہے تھے. رامجی صاحب آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف آنے والے نیک لوگ تھے پیغمبروں میں سے، صلحاء میں سے، شہداء میں سے، ان کی تصویر دکھائی حضرت آدم کو اور انہیں بتایا کہ ایسے ایسے لوگ، کامیاب لوگ، فلاح پانے والے لوگ آنے والے. دوسرے مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں وہ علم الآدم الاسماء میں یہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ عام طور سے بتاتے ہیں کہ ان کو علم دیا بہت ساری چیزوں کا. یہ معنی آپ نے کیسے بیان فرمایا؟
دونوں نقطہ نظر رہے ہیں، یعنی ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ان بڑی بڑی شخصیات ہی کے نام تھے. جب ہم اس سارے سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں اور الفاظ جس طرح استعمال ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ آدم کو نام سکھا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعارف کرا دیا. ہم بھی بولتے ہیں کہ ذرا آپ نے اس میں گرامی بتائیے، تو یہ بالکل اسی اسلوب میں عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. وہ بڑی بڑی جو شخصیات تھیں ان کا تعارف آدم علیہ السلام کو کرا دیا گیا، پھر ان کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیے آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ذرا ان کے نام بتائیے، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کوئی ابلیس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ شیطنت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا، ہم کوئی حال مستقبل کو آخری درجے میں جاننے والی مخلوق نہیں ہے. اس موقع پر پھر کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تعارف کرا دیا گیا تھا تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ دیکھیے یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجے گا. پھر ان کے ساتھ جن لوگوں نے صالحیت کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تعارف انہوں نے کرایا. اور جب ان کا تعارف کرایا تو گویا اسکیم کا وہ پہلو سامنے آ گیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم برپا ہوگی اور اس میں سرکشی کو گوارا کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں تو سرکشی کا امکان ہوتا ہے، تو سرکشی کو گوارا کرنا پڑے گا. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ یہ ہے کہ اسی کے اندر سے وہ لوگ منتخب ہو جائیں گے جو اللہ کی جنت کے لیے موزوں ہوں گے.
اچھا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جس طرح اختیار اور اقتدار کے مسئلے سے یہ بات کو سمجھا کہ یہ خون خرابہ ہوگا، اسی طرح جب وہ نام بتائے گئے ان لوگوں کے اور پھر حضور یعنی ان کے سامنے رکھے گئے سب یہ نام، تو پھر وہ بات مان گئے، ان کی سمجھ پوری سکیم آ گئی.
اس میں تو کوئی ظاہر ہے کہ نام ماننے کی تو کوئی وجہ نہیں، انہوں نے ایک ادب کے ساتھ سوال سامنے رکھا تھا اور اپنے دل میں یہ بات وہ رکھتے تھے کہ یہ صورتحال نہ ہو تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم چھپا رہے تھے اور بظاہر ایک سوال کر رہے تھے تو ہم نے تمہارا جواب دے دیا، اصل اسکیم.
اچھا، کیا فرشتوں کی اس بات کے پیچھے یعنی یہ احساس تھا کہ ہمیں ہی ہونا چاہیے بس آپ کے ساتھ؟
یہ انہوں نے جب یہ کہا ہے نا کہ نحن نسبح بحمدہ کا نقدس لگتے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لاہور تو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو آپ کیوں ایک نیا گورنر بھیج رہے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا. تو یہ جو نئے گورنر پر اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا نئے حکمران پر اعتراض کر رہے ہیں یا نئے ڈپٹی کمشنر پر اعتراض کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نہ ہو تو اچھا ہے. لیکن یہ بات ظاہر ہے بارگاہ خداوندی میں کہی جا رہی تھی، ادب کے ساتھ کہنا پیش نظر تھا، تو انہوں نے اس بات کو اس طرح سری الفاظ میں نہیں کہا، اس اسلوب میں بیان،
جس ادب سے خدا سے بات کرنی چاہیے
جیسے بات کرنی چاہیے.
لیکن جذبہ وہی تھا جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ہماری اپنی ہی بات ہوتی،
بڑی فطری
کیا بات ہے، اور کوئی ضرورت نہیں.
معاملات اگر ہم ہی چلاتے رہتے تو اس سے کوئی فساد پیدا نہ ہوتا، ہم تو بہرحال اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین میں ایک بادشاہی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. تو انہوں نے گویا اس پہلو کو بھی بیان کر دیا کہ ہم تو آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں،
ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی،
ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اس طرح کی، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ ہمارے ہی پاس رہے ہیں، تو اس میں آخر مانے کیا ہے. تو فرمایا کہ نہیں میں نے ایک مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو اقتدار دے کر میں منتخب کر رہا
یعنی اسکیم کا ایک پردہ جہاں واہ کر دیا وہ کچھ دکھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ آگے چل رہی ہے بات. خواتین حضرات یہ جو قصہ آدم ابلیس ہے یہ آگے مزید آیات میں بھی ذہن بحث ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اب وقت ہونا چاہتا ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے جیسے کہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا. پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ حصہ ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں حدیث کا. غامدی صاحب آج ہم آپ سے کون سی حدیث سیکھنے والے ہیں؟
یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے کیا حقوق رکھے ہیں اور انسان کو ہمسایوں کے بارے میں کیسا محتاط رہنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یدخل الجنۃ من لا یامن جارہ بوائقہ. ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی ایذا سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا کے اندر انسان جدوجہد اسی کے لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے مرنے کے بعد اللہ کا منتخب بندہ بن جائے. جنت کی آرزو ہی ہے کہ جس میں انسان جی رہے ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جہنم سے آدمی بچ جائے اور اللہ کی اس جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ہم, نیکی کرتے ہیں, خیر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, لیکن اس کے ہمسائے اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں ہیں, یعنی وہ ان کو تنگ کرتا ہے, ان کو ستاتا ہے, تو یہ چیز اتنا بڑا جرم بن جائے گی کہ جس کے بعد اس پر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے زیادہ کوئی بڑی وعید نہیں ہو سکتی. اور اس سے یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں لوگوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کی عبادت میں کسی کو ساجی نہ بنایا جائے. اس کے بعد جتنے حقوق ہیں وہ اصل میں انسانوں کے حقوق ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, عزہ اقربہ پر خرچ کیا جائے, جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ انسانوں تک پہنچائی جائیں, کسی کو قتل نہ کیا جائے, کسی کا مال نہ لوٹا جائے, کسی کو ساتھ غبن کا معاملہ نہ کیا جائے, کسی کو کم تول کر نہ دیا جائے. یہ ظاہر بات ہے سب وہ حقوق ہیں. اب انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو بعض اوقات اور خاص طور پر مذہبی لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بہت عبادت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس وجہ سے اگر درشتی ہے اور ترشوئی ہے اور ہمارے ہاں اگر سختی ہے یا ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا ہمسائے کو کوئی ایذا ہم پہنچا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بالعموم ایذا پہنچانا یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کوئی بری چیز ہے. آپ نے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دی, چلیے اللہ کی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہو گیا, لیکن اب آپ کے ہاتھ میں لاؤڈ اسپیکر ہے, آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بالکل اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے بلند آواز سے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے کس کس کو اذیت پہنچ رہی ہے. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز یہ نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے, ایک طالب علم پڑھ رہا ہے, کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ سوائے ایذا کی کیا چیز ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنے گھر کے اندر سے کوڑا کرکٹ نکالا, اٹھا کر ہمسائے کے سامنے پھینک دیا. آپ نے اپنی گاڑی دھوئی اور پانی جہاں جاتا ہے اس کو جانے دیا. آپ نے راستہ خراب کر دیا, آپ نے کوئی چیز اٹھا کے پھینک دی. یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے ہم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننا عمومی حالات میں بھی ایک بڑا جرم ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہمسایہ بنا دیا ہے, اگر آپ اس کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے آج کل لوڈ شیڈنگ بہت ہے, لوگ اپنے یہاں جنریٹر لگا لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی سہولت کا ایک بندوبست کر لیا, آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ اس کی آواز سے آپ کے ہمسائے کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ یعنی یا تو اس کا اہتمام کیجیے, اس نے سونا ہے, اس نے اٹھنا ہے, اس نے بیٹھنا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اپنے پیش نظر رکھے بغیر کوئی اقدام کر ڈالنا اور یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے دوسرے کے لیے کیا تکلیف کی بات پیدا ہو جائے گی, یہ چیز ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی ہے.
غام صاحب یہ جو بات اس کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جنت ہی میں نہیں جائے, یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بظاہر تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ایک آدمی فرض کیجئے کہ اس کا مزاج ہی خراب ہے لیکن ویسے وہ اللہ کو ماننے والا ہے, جیسے آپ نے کہا نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے نیک اعمال دوسرے بھی ہیں, یعنی یہ ایک عمل یا یہ ایک روش اس کو جہنم میں لے جائے گی.
یہی بات یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے نا, جس طرح قتل کا معاملہ ہے. یعنی قتل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ ایک حد سے بڑھ گئی تو یہ ہمیشہ کی جہنم کا باعث بن جائے گی, اور اگر یہ ایک حد کے اندر بھی موجود ہے تو یہ ان اعمال میں سے ہے جو انسان کو جنت میں جانے کے روکنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ ظاہر ہے کہ ایک توازنی کے ساتھ ہوگا, لیکن یہ ان اعمال میں سے ہے, انسان کو توجہ دلائی ہے کہ جو اس کے جنت میں داخلے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. اور جنت میں داخلے کی رکاوٹ کی دونوں صورتیں حدیثوں سے معلوم ہو جاتی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے جنت ویسے ہی ممنوع ہو گئی, اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو پہلے مرحلے میں یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی, بلکہ ایسے جرائم تھے کہ جن کی کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑ گئی, تو یہ ان جرائم میں سے ہے کہ جن کی سزا بھگتنا پڑے گی.
اچھا خان صاحب, دوسری بات فرمائیے, ہم اب جدید معاشرت کو دیکھتے ہیں, اس میں اب ہمسایوں کے ساتھ وہ تعلق نظر نہیں آتا, اور بڑے بڑے گھر ہیں یا ایسی بھی جگہ ہیں جیسے اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں, تو آپ کو ہر ایک سے رابطہ رکھنا آسان نہیں ہوتا, یہ پھر کیسے اس پر عمل ہو سکے گا؟
اس کا ایک پہلو تو یہ نا کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, وہ ایک مثبت پہلو ہے. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اور جس کو اتنا بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ آپ ہمسایوں کو اذیت پہنچائیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں, آپ کا کام اذیت پہنچانا تو نہیں ہے نا. ہمسایوں سے تعلق کتنا ہے, ملنا جلنا کتنا ہے, ان کی خوشی غمی میں کیسی شرکت ہے, یہ چیزیں تو مثبت پہلو رکھتی ہیں اور باعث اجر ہیں. اگر موقع ہو, جدید تمدن میں کچھ مشکلات اس میں پیدا ہو گئی ہیں, عام طور پر لوگوں کے وہ تعلقات روابط نہیں ہوتے, ایک آدھ گھر کے سوا بہت مشکل ہوتا ہے کسی سے آپ ربط ضبط رکھے, لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ آپ اذیت پہنچانا شروع کر دیں. یعنی اذیت پہنچانے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے.
اچھا یہ غمزہ فرمائیے کہ یہ جو ہمسائے ہیں ان کے بارے میں دیگر احادیث میں بہت بیان ہوا ہے ان کا خیال رکھنا ہے, یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ بھئی مجھے خیال ہوا کہ اتنا مجھے بتایا گیا فرشتوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے, کہ خیال ہوا کہ شاید کہیں جائیداد میں بھی ان کا اس میں ترکے میں بھی ان کا حصہ نہ ہو. اور اسی طرح سے یہ کہ تمہارے ارد گرد جو 40 گھر ہیں وہاں تک یہ ہمسائیگی تمہاری چلے گی, اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں فرمائی ہیں اور یہ بالکل قرآن پر مبنی ہے. قرآن مجید نے یہاں حقوق بیان کیے ہیں, وہاں یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اعز اقربا کے ساتھ کرو, اور پھر ہمسایوں کا ذکر کیا ہے. اور ہمسائیگی کو بھی بہت عمدگی کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ کن کن پہلوؤں سے ہوتی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ ایک وہ ہمسائے ہوتے ہیں کہ جن کی آپ کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں, ایک وہ ہمسائے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کوئی تعلق تو نہیں ہوتا, وہ صرف ہمسائے ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہم نشین ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, سفر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم نشینی ہے, صورت
رفاقت ہوئی,
ایک وقتی رفاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو ان سب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اصل میں انسان دنیا کے اندر جب جیتا ہے تو سب سے بڑھ کر اس کے اخلاقی وجود کا ظہور ہوتا ہے اس کی معاشرت میں. تو معاشرت میں قریب ترین ہوتے ہیں آپ کے ہمسائے, یعنی وہ لوگ, ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا عزیز ہو, بڑا قریبی ہو, لیکن وہ بہت دور رہتا ہو, تو یہ تو آپ کے گھر کے ساتھ گھر لگا ہوا ہے. اور پھر یہ جو بات کہی, تو اصل میں جو قدیم تمدن تھا اس میں تو برادریوں کا ایک نظم ہوتا تھا, اس میں لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے, تو اس میں 20 گھروں یا 30 گھروں یا 40 گھروں تک بھی لوگوں کے اوپر یہ واضح ہوتا تھا کہ کون کہاں رہ رہا ہے اور کس کے کیا حالات ہیں اور کیا چیز ہے. تو فرمایا ان کے بارے میں محتاط رہو. موجودہ زمانے کے طریقے کا تو نہیں تھا اس وقت جو اب ہم بڑے بڑے گھروں میں دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس تمدن اور اس معاشرت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی. اصل میں اس کی روح کیا ہے؟ روح اس کی یہی ہے کہ جس کو بھی آپ کا قرب حاصل ہے, جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ہم وطنی, ہم سائیگی, ہم نشینی کا تعلق ہے, یہ تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے, اس کے کچھ حقوق آپ پر عائد ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ حقوق آپ نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں انسانیت سے واقف نہیں ہیں. انسانیت نام ہے اس چیز کا کہ آپ جس طرح اپنا شعور رکھتے ہیں اسی طرح شعور دیگر بھی رکھیں. آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں بھی آپ حساس ہوں, اور آپ کو پتا ہو کہ وہ بھی انسان ہے, اور جس طرح آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ان کو بھی آپ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے, ان کو تکلیف پہنچانے کی کبھی جسارت نہ کریں.
امام صاحب, یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ بات حضور نے فرمائی افراد کو, کیا اس کا تعلق اس معاشرے سے بھی ہو سکتا ہے, ملک سے بھی ہو سکتا ہے؟
ظاہر بات ہے, دیکھیے بات یہ نا کہ تو اصولی بات ہے, تو جو اصول ہے وہ جہاں جہاں پر بھی آپ کے معاملات ہوں گے وہاں ہوگا. آپ جب بین الاقوامی تمدن تخلیق کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے سرحدوں کے ساتھ کچھ ممالک ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. ان کو اذیت پہنچانا, ان کی سرحدوں میں مداخلت کرنا, ان کے خلاف سازشیں کرنا, غلط طریقے اختیار کرنا, یہ اس معاملے میں بھی جرم ہوگا. ہمسایوں کے ساتھ آپ کو بہرحال وہی تعلق رکھنا ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. قومیں بھی ایک دوسرے کی ہمسایہ ہوتی ہیں, اور اس کے لحاظ سے ان کے اوپر بھی حقوق عائد ہو جاتے ہیں.
یہ جو اسلام کا وہ پہلو ہے جو کیریکٹر سے ریلیٹڈ ہے, ایک تو ہے نا عبادات ہیں, دوسرے آپ اکثر بیان فرماتے ہیں جیسے کہ اخلاق, یہ اخلاق سے متعلق یہ احکام ہیں، یعنی جو انسانوں کے انسانوں کے ساتھ اور قوموں کے قوموں کے ساتھ.
یقیناً یہ اخلاق کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان کے حدود کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس میں اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. اور جس طریقے سے باقی ہمارے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، والدین سے پیدا ہوتے ہیں، اعزاء اقربا سے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، ہمسایوں سے ہوتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح حقوق ہم پر عائد ہو جاتے ہیں. انہی کو ادا کرنے کا نام اعلی اخلاق اپنانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ بوئستو لے اتم میں مکارم الاخلاق، میں اعلی اخلاق ہی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. اسلام کی تعلیم کا اصلی موضوع اخلاقیات ہی، اخلاقی پہلو ہے جس کی تطہیر کرنا، جس کا تزکیہ کرنا، جس کو پاکیزہ بنانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے.
ہاں سر، ایک اور حدیث شریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے، حضور نے کہا کہ ہم سائے تین قسم کے ہیں، ایک وہ جس کے لیے ایک حق ہے، جس کے لیے دوسرا وہ ہے جس کے لیے دو حق ہیں، اور پھر وہ تیسرا ہے جس کے لیے تین حق ہیں. پہلا وہ ہے جو مسلمان ہمسایا، دوسرا وہ جو پہلا غیر مسلم ہمسایا، دوسرا ہے مسلم ہمسایا، اور تیسرا رشتہ دار اور مسلمان ہمسایا. یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟
یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا نا. قرآن مجید نے بھی جہاں ہمسایوں کی تقسیم کی ہے تو وہاں یہ کہا ہے، یعنی ایک آپ کا رشتہ داری کا حق ہوتا ہے. ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو ایمان کی ایک اخوت قائم ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے یہ کہا نا کہ انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اصل میں انسانی فطرت اس طرح کی ہے کہ انسانی فطرت میں جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے آپ کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. ویسے تو سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ، دنیا میں ماں باپ تو اور بھی بہت سے ہیں، تو ماں باپ کے حقوق ہوں گے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ پیدائش کا تعلق ہے جو ہمارا ان کے ساتھ قائم ہو گیا، اور ان کی شفقت ہے کہ جس کا ہمیں بہرحال صلہ دینا چاہیے ان کو. بالکل اسی طریقے سے رشتہ دار، قریبی عزیز، ہم وطن، ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں. تو یہی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا. اس میں بھی اصولی بات کہی گئی ہے، اس میں بھی وہ وسیع مفہوم مراد ہے کہ جو تعلق آپ کا جتنا زیادہ ہوگا اور جتنے تعلقات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے اسی کے لحاظ سے حقوق بڑھ جائیں گے.
اچھا خان صاحب، یہ جو ایک ہمسائیگی ہے، ایک محلہ ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اچھے طریقے سے رہیں، ایک محلے سے شہر بنتا ہے، شہروں سے پھر ملک بنتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں بروئے کار لائی جائیں انفرادی سطح پر اور پھر محلے کی سطح پر کمیونٹی میں، تو پھر معاشرے میں اس کے اچھے اثرات نظر آئیں گے، وہ برکات آئیں گی جو اصل میں دنیا میں اسلام کے احکام کی ہم کو اچھی خبر یا اس کے اچھے نتائج سے آگاہ کریں.
نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اعلی اخلاقی وجود نہیں رکھتے تو آپ نے مذہب کی حقیقت ہی نہیں سمجھی. مذہب تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ خدا کی سچی معرفت انسان کو حاصل ہو اور اس کا اخلاقی وجود اتنا پاکیزہ ہو جائے، خواہ وہ انفرادی ہے، خواہ وہ اجتماعی ہے، خواہ وہ قومی ہے، خواہ وہ بین الاقوامی ہے. اس وقت دنیا میں فساد جتنا برپا ہے وہ اسی بنیاد پر برپا ہے. یعنی اگر ہر آدمی یہ خیال کرنے لگ جائے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو دنیا میں امن ہی امن ہو. یعنی پھر تو کسی پولیس کی ضرورت نہ ہو، کوئی حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو، لوگ بہت اطمینان کے ساتھ رہے. فرشتوں کی جو بات انہوں نے کہی تھی اس کے بعد تو اس کا جواب ہم یہ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کے باوجود، انبیاء علیہ السلام کے اس اصرار کے باوجود انسان غلطیاں کرتا ہے. اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو کوئی احساس اس بات کا نہیں ہوتا، اور مذہبی لوگوں کو بالخصوص کوئی احساس نہیں ہوتا.
اچھا خان صاحب، میں اب آپ سے اگلے سیگمنٹ کا ایک مختصر سوال کرتا ہوں، کیونکہ وہاں آج میرے پاس دو سوال تھے. شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم جب ملیں گے تو رمضان میں ہوں گے. میں مقصد آپ سے یہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس آدھا منٹ باقی ہے، کہ شعبان کے سلسلے میں کیا حکام اب ہم جس پر عمل کر سکتے ہیں، رمضان کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟
صحیح روایات میں جو بات آئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے، بلکہ یہ مہینہ ہے کہ جس سے زیادہ روزے آپ نے کسی مہینے میں نہیں رکھے. گویا نفل روزے رکھنے کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے آپ نے ایک نمونہ پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان کے فرض روزوں سے پہلے وہ اس میں بھی روزے رکھ سکتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہی تھا، اور ایک طریقے سے گویا اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس پر مجھ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں مجھے اللہ کی یہ عبادت کرنی ہے، مجسم اطاعت بن کے رہنا ہے، تو میں اپنے آپ کو پہلے اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسی صورتحال ہے جس طرح نماز میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ قائم کیا کہ فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں، چار رکعتیں، تاکہ آپ تیار ہو جائیں، یعنی آپ اللہ کے حضور میں جانے کے لیے متوجہ ہو جائیں، ایک طرح سے آپ نماز کی کیفیت میں آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ فرض نماز پڑھیں. فرض نماز کے بعد بھی پھر دو رکعتیں چار رکعتیں اسی وجہ سے پڑھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے پھر شوال کے بھی روزے بعض روایتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں, اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ گویا اتمام کر دیا جائے, یعنی پہلے تیاری کے لیے اور بعد میں اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں یہ اسوہ, یہ نمونہ ہے جو اپنے ہمارے پیغمبر نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے.
شکریہ غامی صاحب. خواتین حضرات, یہ پروگرام ابھی جاری ہے, پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا جس میں ہم ایک اور کرنٹ ایشو پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد لائیو کالز ہوں گے آپ کی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم, یہ پروگرام ہے دین و دانش, اور اس میں غامدی صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ سوال اس سیگمنٹ میں وہ ہوتا ہے جس کو ہم آج کے لیے اہم سمجھتے ہیں. غامی صاحب, رمضان کی آمد آمد ہے, ویسے تو ہر اسلامی مہینے کے آغاز پر ہم چاند دیکھتے ہیں اور اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے, یہ قمری مہینوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے. رمضان عید اس موقع پر اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے, لیکن اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چاند دیکھنے کا عمل ہے, اس سے رمضان عید کا تعین کرنا, اس میں صحیح احکام کیا ہیں؟
کی بات یہ ہے کہ مہینے کا تعین کرنا ہے, مہینے کا تعین کرنے کے لیے جو وسائل جو ذرائع میسر ہوں گے ان سے کام لیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صورت تو یہ تھی کہ لوگ چاند دیکھ کے مہینہ شروع کر لیتے تھے, چنانچہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ چاند دیکھو اور مہینہ شروع کر لو. چاند نظر آ جائے, تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے, تو اس کے بعد پھر اصرار کرنا اس بات کے اوپر کہ ہم مہینہ شروع نہیں کر رہے, یہ کسی طرح موضوع نہیں. چاند نظر نہیں آیا تو 29 دن کا مہینہ بھی ہوتا ہے, 30 دن کا بھی ہوتا ہے, پھر 30 دن پورے کر لو. اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہ 30 دن پورے کر لو, یہ کس بنیاد پہ کہی گئی ہے؟ یہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کہی گئی ہے. یہ ایک سائنسی حقیقت ہے
کہ 30 اوپر نہیں ہوتا,
سے اوپر مہینہ نہیں ہوتا. تو اس علم کی بنیاد پر پھر آپ فیصلہ کر لیں گے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں 30 دن کے بعد بھی چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کی بحث پیدا ہو سکتی ہے, تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر کسی اور جگہ پہ چاند نظر آ گیا ہے, اس رویت کی شہادت آپ کو مل گئی ہے, آپ نے خود چاند نہیں دیکھا, اس کی بنیاد پر بھی آپ رمضان شروع کر سکتے ہیں. یہ ذرائع اس وقت موجود تھے. سائنس کی ترقی نے موجودہ زمانے میں اب ہمارے لیے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ ہم تعین کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ مہینے کی ابتدا کب ہو رہی ہے, یعنی چاند کی پیدائش کو متعین کیا جا سکتا ہے. رویت کوئی ضروری چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ ہو, اس کی تعین ہو جائے. تعین اگر سائنسی طریقے سے ہو سکتی ہے تو ضرور اختیار کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ چاند دیکھ کر ہی ضرور اس کی ابتدا کریں. جو روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہے, اس کا مدعا بالکل الگ ہے. اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد 30 پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا تھا نا کہ بعض لوگ مذہبی تاثر کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو 30 دن لازمن پورے کرنے چاہیے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں مہینہ بھر اوپر رہوں گا, تو آپ واپس آئے تو سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ مہینہ تو ابھی پورا نہیں ہوا, یعنی اس وقت ابھی 29 دن ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس حدیث کو بھی پڑھیں تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چاند نظر آ گیا 29 دن کے بعد تو آپ رمضان شروع کر سکتے ہیں, آپ شوال شروع کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور مہینہ شروع کر سکتے ہیں. چاند نظر آ گیا تو حتمی ہو گئی بات, لیکن اگر آپ کسی اور ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ مہینے کی ابتدا ہو گئی ہے, اس کو اختیار کرنے میں کوئی معنی نہیں. ہمارے ہاں جس طریقے سے آپ سورج کے لحاظ سے اب اوقات کا تعین نہیں کرتے ہر موقع پر کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ باہر نکلیں گے, پھر یہ دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے, یہ دیکھیں گے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, یہ تو نہیں کرتے نا. ایک سائنسی طریقے سے آپ کو گھڑیاں بنا کے وقت کے بارے میں کیلنڈر بنا کے دے دیا گیا ہے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کیلنڈر کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ نماز ہم پر سورج کی گردش کے لحاظ سے ہی فرض کی گئی ہے. فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے, اگر آپ دیکھیں تو اصل میں تو اسی لحاظ سے ہیں. تو ان میں اب سورج کی رویت کو ہم لازمی نہیں قرار دیتے. سورج کے بارے میں سائنسی طور پر یہ معلوم ہے کہ اس وقت وہ غروب ہو جائے گا, اس وقت وہ طلوع ہو رہا ہوگا, اور ہم پورے کے پورے سال کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں. اسی طرح چاند کے بارے میں بھی پورے کے پورے سال, بلکہ ہزاروں سال کا کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے. اس کی بنیاد پر اگر لوگ آبادہ ہو جائے اور محض اس بات پر اصرار نہ کرے کہ ہم نے رویتی کو لازم کرنا ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے پھر ہم ہجری کیلنڈر کو اختیار بھی کر سکتے ہیں.
آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ رویت کو جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں ان کی غالباً بات ٹھیک نہیں ہے, اور ان کے سمجھنے کی وجہ وہ روایت ہے جس کو آپ اور طرح دیکھ رہے ہیں.
حدیث کی بنیاد پر ایسا ہوا, اس حدیث کو جب آپ سارے طرق سے اکٹھا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بات ہی بالکل اور کہی گئی ہے. اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ آپ کو لازمن رویت ہی کو پیش نظر رکھنا ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اس لیے چاند نظر آ جائے تو 30 پورے کرنے پر اصرار نہ کیا تھا.
یعنی وہ تعین کا ایک طریقہ ہے, ڈٹرمن کرنے کا ایک طریقہ ہے چاند کے ہونے یا نہ ہونے.
جب چاند نظر آ گیا تو اس کا مطلب تو یہ پھر بحث ہی ختم ہو گئی,
دیکھ لیا. اور اگر کسی اور ذریعے سے, جیسے اب سائنس اور جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے پر پاکستان کے یہ چاند کس وقت کس طرح ہلال کی صورت میں نظر آئے گا, تو وہ آپ کے نزدیک وہ کافی
نہیں. میرے نزدیک یہ بھی ضروری نہیں ہے, چاند کی پیدائش کافی ہے. اگر یہ معلوم ہو گیا کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کی تعین کا ایک یقینی ذریعہ ہے.
پیدائش اور اس کی اپیئرنس میں کیا
دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ یعنی پیدائش کو تو سائنسی لحاظ سے کم و بیش متعین طور پر بتایا جا سکتا ہے, لیکن جہاں تک رویت کا تعلق ہے اس میں بہرحال کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی کس مطلب پر کہاں, کیونکہ رویت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک خاص جگہ تک چاند کا آنا ضروری ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا بہت فرق واقع ہوتا ہے. اس میں اختلاف مطالعے کی بنیاد پر, یعنی یہاں مطلع اور ہے کسی اور جگہ اور ہے, وہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پیدائش کو اصل بنا لیں تو مہینے کا بالکل تعین کر کے کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے.
یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر علماء اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ماہرین فلکیات کا مسئلہ ہے.
یہ اصل میں کوئی دین کا مسئلہ تھا ہی نہیں. دین نے تو صرف اتنا کیا کہ آپ کو یہ بتایا کہ اپنے جمعے کے دن نماز پڑھنی ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے کیلنڈر میں جمعہ کس دن آتا ہے. یہ تو جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کا کام ہے. انسان نے اس معاملے میں جو حساب لگا رکھا اس کے لحاظ سے جمعہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی بحث کر کے کہے کہیں غلطی ہو گئی, جمعے کی جگہ اتوار آ گیا ہوگا, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جس چیز کا تعلق دین سے ہے اس کو دین واضح کرتا ہے, جس چیز کا تعلق علم سے ہے اس میں آج کا علم, کل کا علم, سائنسی علم یہ اپنا کردار ادا کرے گا. جیسے جیسے وہ علم بڑھتا چلا جائے گا اس کے لحاظ سے ہم اپنا فیصلہ بھی کرتے چلے جائیں گے.
کیونکہ جو غیر یقینیت ہوتی مختلف جگہوں پر اور اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لوگوں کے رنجش بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, جو احباب چھٹی لینا چاہتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے, بیرون ملک سے لوگوں کے آنے کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے.
بہت سے مسائل ہیں جی, اب خاص طور پر جو دوسرے ممالک میں تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے
کئی کئی عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں.
رمضان جگہ کے اوپر بعض اوقات بہن اور دن عید منا رہی ہوتی ہے, بھائی اور دن عید منا رہے ہوتے ہیں, خاندان نے ایک طرح جمع ہونا ہوتا ہے. تو اس میں جو اصرار ہمارے ہیں رویت پر کیا گیا وہ محض چند روایات کا مدعا نہ سمجھنے سے
کیسے حل کیا جا سکتا ہے.
حدیث سب جانی چاہیے, یعنی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حدیث کی اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات اصل میں ہے کیا. ہوتا یہ ہے کہ راوی حضرات جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت اپنی اصل شکل میں بھی موجود ہے, اور یہ اس طریقے سے راویوں نے تصرفات کر کے جیسے بگاڑ دیا اس صورت میں بھی موجود ہے. اگر کوئی محقق آدمی اس کے اندر اتر کر اس کا تجزیہ کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا تھی. اصل بات وہ تھی ہی نہیں جس طریقے سے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے. انہوں نے اس کے پہلے جملے کو حذف کیا, جملے کا اسٹریس تبدیل کیا, اور بات سمجھی جیسے اس کو بیان کر دیا. بات جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ قمری مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں 30 دن کے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے, مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اس لیے چاند نظر آ جائے تو افطار کر لیا کرو, چاند نظر آ جائے تو روزہ شروع کر لیا کرو. تو یہ بتایا گیا ہے کہ 30 پر اصرار نہ کیا جائے.
ٹھیک, بہت شکریہ غامی صاحب. خواتین حضرات, اب ایک وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کے سوال ہوں گے. خواتین حضرات, دین و دانش پروگرام میں اب یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پر. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
کرو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے.
جی فرمائیے.
مجھے کوشچن یہ تھا کہ آج کل چینلز کے اوپر یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ ڈفرنٹ اسٹرالوجرز اور فارمسٹ اور بہت سارے لوگ جو بیٹھ کے سن کی لوگوں گائیڈنس دیتے رہتے ہیں, پلس اس سے یہ کہ کچھ چینلز پہ قرآن سے بھی علم الاداب نکال کے جو ہے نا وہ لوگوں کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں.
جی,
اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا اس کے کتنے دن کی نمازیں جو ہیں وہ فسخ کر دی جاتی ہیں. جی, اس کے متعلق جو رہنمائی چاہیے تھی.
جی,
اور سیکنڈ یہ کہ کائنڈلی استخارے کا طریقہ اگر ہم سب بتا سکیں تو بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.
پہلا سوال آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ جو اسٹرالوجرز ہیں یا جو ہاروسکوپ ریڈرز ہیں ان کے بارے میں, اور پھر علم الاداب کے بارے میں.
ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی سائنس کے درجے کی نہیں ہے. اس سے لوگوں کے اندر بہت توہمات پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ اپنی پوری زندگی انہی توہمات کی نظر کر دیتے ہیں. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کو قابل اعتنا سمجھیں جن کی کوئی علمی بنیادیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہی کے ذریعے سے وہ قرآن مجید میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، وہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، ہمیں اللہ کی سچی معرفت دیتا ہے، اس پہ اعتماد کریں. اس کے بعد سائنسی علوم ہے. سائنسی علوم میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بالکل حتمی ہو جاتی ہے، آپ اپنی طب کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بہرحال کوئی علمی بنیادیں رکھتا ہے. تو اگر علمی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے یا کوئی مشورہ کیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں تو خیر کا پہلو ہو سکتا ہے. یہ بھی اگرچہ دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کہ علوم ہے، لیکن اب تک جتنا بھی میں نے ان کو دیکھا ہے اور جتنی کچھ بھی ان کے بارے میں معلومات ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر ایک توہم پرستی کا مزاج پیدا کر دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے آخری درجے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تنبیہ فرمائی ہے وہ اسی پہلو سے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے جرائم میں اس کو بیان کیا ہے کہ یومنون بالجبت والطاغوت، وہ اس طرح کے سفلی علوم سے اعتنا رکھتے تھے. تو سفلی علوم میں اگر آدمی ایک مرتبہ پڑ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا.
ٹھیک ہے، یہ چیزیں دریافت کرنا، ان لوگوں کے پاس جانا گناہ کی بات ہے،
بری بات ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے.
اور اندیشہ ہے کہ پھر انسان ایمان اس کا اپنا خراب ہو جائے،
ایمان بھی خراب ہوگا، دوسروں کے بارے میں بھی غلط آرا قائم کرے گا، کیونکہ اس میں بڑا اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے اوہام میں مبتلا کر دیا جائے کہ جس کے بعد آپ کے ہاں ایمان کی بنیادیں بھی متزلزل ہونا شروع ہو جاتی.
استخارے کا صحیح طریقہ،
استخارہ اللہ سے دعا ہے. استخارے کو لوگ کوئی عمل سمجھتے ہیں، جس طرح کے عملیات والے اعمال بتاتے ہیں، یہ ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. دعا کرنا اور دعا کا سلیقہ آدمی کے پاس ہو، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اسے انسان نے سمجھی ہے. تو استخارہ ایک دعا ہے جس میں در حقیقت یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم باقی موقعوں پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ سے اس میں خیر کا پہلو طلب کیا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے. دعائیں جس طرح سے باقی قبول ہوتی ہیں، یہ دعا بھی اسی طرح سے قبول ہوتی ہے. یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نمایاں ہو جاتی ہے، کوئی اطمینان کا پہلو آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت کے تحت مؤخر کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دعا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں.
دو رکعت نماز پڑھنا اس کے ساتھ حضور نے سکھایا؟
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نماز پڑھ کے دعا کریں، یہ ایک عمومی اصول ہے، اچھی بات ہے. باقی دعائیں بھی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ کے آپ کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگوں نے اس کو جو صورت اس وقت دے دی ہے وہ تو بالکل ایسی ہے،
اور کسی دوسرے
جس طریقے سے یہ کوئی غالباً کوئی عملیات کی قسم کی چیز ہے. کسی دوسرے سے یہ کہنا کہ آپ استخارہ کیجئے، وہ بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی عمل ہے جو اس نے کرنا ہے، یہ دعا ہے. دعا سے جس کا تعلق ہے، جس کا مسئلہ ہے، اس کو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے.
صحیح. ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. جی فرمائیے.
جی مجھے کام کے حساب سے یہ پوچھنا ہے کہ نزول مسیح،
جی
دجال،
جی
قبۃ الارض کے بارے میں وضاحت کریں.
جی جی.
اور نزول مسیح کے بارے میں جو احادیث ہے ان کا کیا مطلب ہے؟
جی
جی شکریہ.
بہت شکریہ جی. السلام علیکم.
شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے.
جی فرمائیے.
یہ رام جی صاحب نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اعتراض میں
جی
تمام انبیاء اور رسول کا ظہور کیا جن کے بارے میں وہ نہ جانتے تھے.
جی.
تو ایک تو یہ، کیا وہ ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو فساد پیدا کرنے والے تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا؟ دوسرا یہ کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام علوم ہی انہیں دیے کیے جن کا ظہور آج کی دنیا میں ابھی ہو بھی رہا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ اس سے بھی زیادہ ہو. کہ جس طرح انسانوں نے اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، سمندروں تک کے راز جان رہے ہیں، سیاروں تک علم حاصل کر رہے ہیں، یا مذہبی طور پہ بھی کچھ لوگ بہت علوم میں آگے چلے جاتے ہیں. پلیز اس کی وضاحت فرما دیجیے.
اس پر پہلے کامنٹ کر.
یہی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے اس کا جواب میں نے اپنی گفتگو میں دے دیا تھا کہ اصل میں جب یہ کہا گیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق جس کو میں اقتدار اور اختیار دوں گا. فرشتے ایک صاحب شعور مخلوق ہے، انہوں نے اس لفظ سے یہ سمجھا ہے کہ جب اختیار دیا جائے گا تو فساد پیدا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اس مخلوق کو دے چکے ہیں. اب عام حالات میں تو یہی ہے کہ جب اختیار اقتدار ہوگا تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہے. تو سوال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے نا. تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، اگرچہ اس میں فساد پیدا ہوگا لیکن صالحین پیدا ہو جائیں گے. اور یہی اسکیم ہے، جنت کی اسکیم یہی ہے. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان الفاظ میں ثم ارضہم علی البلائے کا، اس میں تو ضمیریں عربی زبان کے لحاظ سے وہ آئی ہیں کہ جو شخصیات کے لیے آتی ہیں. تو بہت واضح ہے وہاں پر یہ صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ذریت آدم کی ان جلیل القدر ہستیوں سے جو خیر کے علم بردار بن کے اٹھے.
ٹھیک. اچھا غانی صاحب، یہ سوال ایک صاحب نے کیا تھا اپنی زکوٰۃ کے بارے میں. تنخواہ ہے، اس پہ وہ ٹیکس لیتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں.
میں تو تنخواہ کے معاملے کو پروڈکشن سے متعلق کرتا ہوں. یہ معلوم ہے
پیداوار کی زکوٰۃ،
یہ مال کی زکوٰۃ ہمارے یہاں 2.5% ہے، اور پروڈکشن کی زکوٰۃ یا پیداوار کی زکوٰۃ 5%, 10% اور 20% ہے. تو میرے نزدیک تنخواہ میں 10% زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے. تو اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس کو اس میں سے منحا کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ اصلاً ریاستی کا حق ہے.
لیکن وہ 10% ہے آپ کی نگاہ؟
10% ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی کو 10,000 روپے تنخواہ ملی ہے، تو اس میں سے 1,000 روپیہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. وہ اپنے انکم ٹیکس کا حساب کریں، اگر وہ ریاست کو ادا کر چکے ہیں تو اس کو منحا کر سکتے ہیں اس کے اندر.
اور جو رقم اس کی جمع ہو جائے سال کے سال، اس
وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی بچت ہے، بچت پر پھر 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی اگلے سال.
ٹھیک. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
محبوب بھائی بول رہا ہوں لاہور سے.
جی محبوب صاحب،
میرا کوشچن یہ ہے گاندھی صاحب سے کہ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں یہ کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہے کہ لاہور میں عید آج ہے یا کل ہے، پشاور میں سرات میں ایک دو دن پہلے ہو گئی ہے.
جی
پوچھ رہا یہ ہے کہ اگر میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں پشاور جا رہا ہوں،
جی
تو لاہور میں میں نے 30 روزے رکھنے، لیکن پشاور تو پہلے عید ہو چکی ہے،
جی
تو میں عید نماز کس طرح پڑھوں گا؟ دوسری بات کہ اگر میں ادھر سے ادھر آ رہا ہوں تو ادھر میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو ادھر آ کے کیا میں نماز پڑھوں گا دوبارہ؟
ٹھیک.
رمضان میں ہمارے یہ پچھلے کئی سالوں میں یہی کانسیپٹ آ گیا نا کہ وہ سرات میں، پشاور میں اور لاہور میں.
ٹھیک ہے، سوال واضح.
یعنی کہ
جی بالکل واضح ہے آپ کا سوال. میم صاحب، وہ جو بہن نے سوال کیا تھا، اب دیکھیے وہ ہے تو ذرا طویل سوال جتنا مقصر اس کا. نزول مسیح کی روایات کے بارے میں آپ کیا کہتے
ہیں؟ نزول مسیح کی روایتیں ہمارے یہاں بخاری مسلم حدیث کی کتابوں میں ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ بحث اس طرح کی ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تو اس لیے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ میزان میں یہ متعلقہ بحث دیکھ لیں. اس میں میں نے وہ سوالات اٹھا دی ہیں، ان سوالات کی روشنی میں ان روایتوں پر یہ غور کریں، پھر دیکھیں کیا نوعیت بنتی ہے.
ٹھیک بہن، آپ وہ سوال اپنا اس جاوید صاحب کی کتاب میزان میں تلاش کیجیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے گا. کال لیتے ہیں. اور السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ارشاد.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کا، سب کا، ٹیم کا میں سلام کرتا ہوں. میں پختون یار سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں
جناب.
جی میرا سوال یہ ہے کہ شرک جس چیز سے فائدہ ہوتی ہے،
جی،
اور قرآن میں آیا ہے کہ انما المشرکون نجسن،
جی،
اور یہ شرک کے بارے میں ہمیں تھوڑا تفصیل دے دیں کہ ہم مسلمان بہت شرک پہ جا رہے ہیں، حقیقتاً جا رہے ہیں. ہمیں یہ تقریر دراج پہ عمرے پہ آتے ہیں ان کی لیے تھوڑا تفصیلہ کر دے گاندھی صاحب، بہت مہربانی.
آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے کال کیا سعودی عرب سے. خواتین حضرات، بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے مزید سوالات. خواتین حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش و جاوید احمد حامدی، رامی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک کالر اور ہیں، ان کی بات سنیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. خانے وال سے افتخار احمد.
جی افتخار صاحب، ارشاد.
تخلیق آدم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام،
جی،
اور صدیقین، جی، شہداء اور صالحین کی ارواح کو، جی، ملائکہ اور جن پر پیش کیا.
جی
قرآن مجید کے دوسرے مقام پر جو ہے، جی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے صحیح اندازہ لگایا،
جی،
اور کہا میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا بجز تیرے خالص کیے گئے بندوں کے.
جی
اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر فرمایا میرے، جی، ان بندوں پر تیرا کوئی زور و غلبہ نہیں ہو سکے گا. میرا سوال ہے کیا ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی امید افزا آیت ہے؟ السلام علیکم.
قرآن مجید میں تو امید افزا ہی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندے ان کی طرف رجوع کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہمیں پورا اختیار دیا ہے. ہم چاہیں تو نیکی اختیار کریں، چاہیں تو برائی اختیار کریں، اور یہ عام بندے ہی ہیں. اور اس کے لیے بلکہ ایک عمومی تعبیر بھی اختیار کی ہے، صالحین کی. یہ بتایا ہے کہ صرف جلیل القدر ہستیاں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے اندر سے بھی صالحین پیدا ہوں گے. بلکہ جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کو السابقون کہا گیا، اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. تو ہر دور میں ہر جماعت کے اندر سے اللہ نیکوکار لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. جہاں یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جہاں اللہ کے پیغمبر ہیں، جہاں شہداء ہیں، جہاں صدیقین ہیں، وہاں عام صالحین بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہر ایک کو دی گئی ہے اور ہر بندے کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو بندگی کا راستہ اختیار کرے، چاہے سرکش ہو جائے. یہ ہم سب کے لیے بشارت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں ہی کو بلا کے کہتے ہیں کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں.
ٹھیک. السلام علیکم. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی معلوم ہوتا ہے. میم صاحب، جو ہماری بہن نے دو سوال اور کیے تھے دجال کے بارے میں اور دعوت الارض کے بارے میں.
دجال کی روایتوں کو جتنا کچھ میں سمجھ سکا ہوں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ شائع و ضائع ہے، یہ یہود کے ہاں بھی ہے، اسی طریقے سے مسیحیوں کے ہاں ہے، تو پوری دنیا کے مذہبی لوگ ایک لحاظ سے مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کچھ تو ابھی آنے ہی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے یہود ہیں، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مانا ہی نہیں ہے، مسیحی بھی ان کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں. اس میں یہ بڑا موقع ہے کہ کوئی شخص مسیح علیہ السلام کا بھیس بھر کے ہمارے سامنے آ جائے، کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو. چنانچہ جو الفاظ آئے ہیں وہ المسیح الدجال کے الفاظ آئے ہیں، یہ صرف دجال کے الفاظ نہیں آئے، یعنی وہ شخص کے جو فریب کاری کے ساتھ مسیح بن کر لوگوں کو دھوکہ دے گا. تو میں اس کو بالکل قرینے قیاس سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عامت الناس جس طریقے سے ان عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی شخص بھی ان کو دھوکہ دینے کے لیے اٹھ سکتا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت کے قریب اس طرح کا کوئی فتنہ برپا کس وقت اور کیسے ہو جائے.
السلام علیکم.
ہلو.
جی السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. سر میرا نام معیز خان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں.
جی جناب.
سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اور میرے طرح کے اور چھوٹے چھوٹے آفیسرز ہیں یہاں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی انکم سے چھوٹے چھوٹے ایک یا دو پلاٹ ہم نے لیے ہیں جس کی ابھی ہم قسطیں دے رہے ہیں.
جی جی.
اچھا، اس کو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ایم یہ ہے کہ اس کی قسطیں دے کے آہستہ آہستہ یہ انکم بڑھائیں اور پھر اپنی ریٹائرمنٹ تک کوئی فلیٹ یا کوئی چھوٹا گھر لے لیں.
ٹھیک.
سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس پہ ہمیں زکات دینی ہے ابھی؟
بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہم سر دعوت الارض والا رہ گیا.
دعوت الارض کے بارے میں بھی جو کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے، کیونکہ بہت مجمل ہیں روایتیں، تو خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے دو پروسیس اختیار کیے ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے. ایک وہ تھا جس میں زمین سے براہ راست مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، یعنی زمین کا پیٹ ان کے لیے ماں کا پیٹ بنا ہے، جس کو بیان کیا گیا کہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے ایسے ہی تمہیں اگا دیا تھا زمین سے جس طرح وہ پودوں کو اگاتا ہے. تو یہ صورتحال ایک زمانے میں رہی. اب تناسل کا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمام جتنے بھی جاندار پیدا ہو رہے ہیں وہ اس طرح پیدا ہو رہے ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی مخلوق پھر زمین کے پیٹ سے پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایک نشانی بن جائے گی اس بات کی کہ دنیا جس جگہ سے شروع ہوئی تھی لوٹ رہی ہے اس جانے،
اس کی طرف کوئی اشارہ ہے. خان صاحب، سعودی عرب سے جو کال کی تھی انہوں نے یہ جاننا چاہا آپ سے کہ آپ بتائیے شرک اصل میں کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کو سمجھنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے سمجھنا شرک ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام کو بعض مسیحی گروہوں نے اللہ کی ذات سے سمجھا، یا جس طرح ہمارے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ
ان کی ذات میں سمجھا
گیا، اللہ ہی کی ذات کا ظہور ہے. تو کسی کو اللہ کی ذات سے سمجھنا یا اللہ کو کسی کی ذات سے سمجھنا، یہ شرک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ کی تخلیق میں یا اللہ جس طرح اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس میں کسی کو ساجی ماننا، یہ شرک ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز بھی اگر کسی دوسرے کے بارے میں روا رکھی جائے گی تو اس کو شرک قرار دیا جائے گا. ہمارے ہاں اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں اب رائج ہو گئی ہیں. ہم نے پیغمبروں کو، ہم نے اولیاء کو، ہم نے نیکوکار لوگوں کو یہ حیثیتیں دے رکھی ہوئی ہیں. بت پرستی تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئی، لیکن انسانوں کی پرستش کے بہت سے عقائد ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی بدقسمتی سے در آئے ہیں. تو ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، ہر آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. یہ اللہ پر افترا ہے، اس کا بڑا سادہ اصول ہے کہ آپ جو بات بھی کہہ رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات موجود ہے قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس جھوٹ کی آخری شکل وہ ہے کہ جو شرک کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے.
اچھا، وہ سوال تھا، آپ نے تو گوشت کا حل بتایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تو معلوم نہیں کب اس پر عمل ہوگا، کہ لاہور اور پشاور میں الگ الگ دن عید اور رمضان ہو، اس میں سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، آپ نے کیا مشورہ دیں؟
یہ بات یہ کہ جس علاقے میں وہ پہنچ جائیں بس اس کے قانون کی پابندی کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پشاور میں عید کر لی ہے, وہ لاہور میں آیا تو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے, اگلے دن مسلمان عید کریں گے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے. حضور نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ اگر آپ نے ایک جگہ نماز پڑھ لی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسری جگہ پڑھ لیجیے وہ نفل ہو جائے گی آپ کے لیے. سیدنا معاذ کے واقعے میں بھی یہ بات بیان ہو گئی ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے نظم کو کسی حال میں نہیں توڑیں, جماعت کے ساتھ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ ہو کر رہنا چاہیے. غلطی ہو رہی ہے اس کی ہم اصلاح کریں گے لیکن انارکی پیدا نہیں کریں گے.
روزہ رکھ کے یہاں سے گئے وہاں عید ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں گے؟
وہ آدمی کو فوراً عید پڑنی چاہیے. اس علاقے میں اگر گئے ہیں تو بس ختم ہو گیا معاملہ, اب آپ نے وہاں پہ روزہ توڑ دیا, آپ نے وہاں پہ عید پڑی ہے. اگر آپ کا ایک روزہ کم ہو گیا ہے تو اس کو آپ اگلے دن پورا کر لیں.
ٹھیک. السلام علیکم.
السلام. یہ جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ داڑھی کی ان کے نزدیک اسلام میں کیا اہمیت ہے, اور جو انہوں نے وہ مطلب جو داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں سمجھتے تو اس لیے انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی؟
اچھا, بہت شکریہ غامدی صاحب. ایک سوال معیز خان صاحب کا تھا, انسٹالمنٹس میں اقساط میں جو پلاٹ کی خریداری ہے اس پہ زکات کیسے اپلائی ہوگی؟
یہ دیکھیے, بات یہ کہ اگر تو اپنے گھر بنانے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے خرید رہے ہیں تو پھر وہ زکات سے مستثنی ہو جائے گا. یعنی اگر اپنا ہی گھر, کوئی انویسٹمنٹ کرنا یا کوئی اس طرح کاروبار کرنا مقصود نہیں ہے, کیونکہ ذاتی استعمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ زکات سے مستثنی ہیں. تو آپ نے ایک گھر ابھی چھوٹا خرید لیا, پھر اس کو بیچ کر آپ دوسرا گھر خریدنا چاہتے ہیں, آپ نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے, آپ اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, تو یہ زکات سے مستثنی ہوگا. ذاتی استعمال کی چیزیں سب زکات سے ایکزمپٹ ہے, مستثنی ہے.
اور اگر انویسٹمنٹ کے لیے ہوتا
پھر ظاہر ہے کہ پھر اس پہ زکات عائد ہو جائے گی, پھر تو اس کی قیمت کے لحاظ سے,
یعنی جتنی آپ کی ہو گئی وہ انسٹالمنٹس ادا اتنی
اس کے لحاظ سے ملکیت آپ کی ہو گئی, اس کے لحاظ سے آپ زکات,
اس کی ویلیو پر جتنی بھی زکات بنے گی. داڑھی کے بارے میں فرمائیے.
داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی. ہم آپ کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں, محبت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتی. قانون اور چیز ہے, قانون میں کوئی چیز فرض ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے, مستحب ہوتی ہے, اس کو اللہ کے پیغمبر نے لازم کیا ہوتا ہے, یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے. یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھیے کہ اتباع میں, پیروی میں, محبت میں ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں.
ٹھیک. صاحب, ای میل کا سوال میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث جبرائیل کے متعلق دوران میں قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا تھا. غامدی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں صرف ایک نشانی آئی ہے. مولانا وحید الدین کا الرسالہ پڑھ رہا تھا تو اس میں سورہ اسراء کی آیت 104 کو بھی قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا. وہ آیت یہ ہے, وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل ربنا نسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بكم لفیفا, اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ملک میں رہو بسو, پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. ان کے مطابق اس کا مصداق اسرائیل کی ریاست کا قیام ہے. غامدی صاحب اس آیت کو کس طرح لیتے ہیں؟ یہ واقعہ بھی تو حدیث جبرائیل میں بیان کردہ واقعات کے زمانے ہی میں پیش آیا.
جی, جہاں تک میں اس کو سمجھ سکا ہوں, میرے نزدیک ان مفسرین کی رائے اس میں بالکل ٹھیک ہے جو اسے بنی اسرائیل کے دوسرے حادثے کے معنی میں لیتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ وہ بابل میں جلا وطن کر دیے گئے تھے, پھر ادھر ادھر سے ان کو جمع کر کے دوبارہ وہاں آنے کا موقع ملا, اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. تو مولانا وحید الدین صاحب بڑے جلیل القدر عالم ہیں لیکن ان کی رائے پر اطمینان نہیں ہو سکا مجھے.
ٹھیک. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں جمیل پتوگی سے بول رہا ہوں سر.
جی جمیل صاحب,
میرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم پاک میں ہوں اور خانہ کعبہ کی دیوار کو چھو رہا ہوں دروازے کو.
جی.
اور استغفار پڑھ رہا ہوں.
جی.
تو وہاں میں اپنے والد کو بھی دیکھتا ہوں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے.
جی.
اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ غار حرا ہے.
جی.
وہ بالکل حرم کے سامنے اونچا پہاڑ ہے.
جی.
تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اتنا جو ہے نا وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے حرم پاک پہ. جی. 5-7-10 لوگ ہیں. حرم کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی بہت پرانی ہے.
جی.
جیسے آج ہے ویسی نہیں ہے.
جی.
تو رامدی صاحب اہل علم لوگ ہیں, اللہ پاک ان کے علم میں برکت پیدا فرمائے, یہ میرے خواب کی تعبیر بتائے.
چلیے, درخواست کریں گے ان سے لیکن ایک وقفے کے بعد. خواتین حضرات, پروگرام دین و دانش میں سوالوں کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ والدہ میری بیمار رہتی ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتی.
جی.
برائے مہربانی مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا فدیہ ہوگا اور کیسے مطلب دیا جائے گا یہ.
ٹھیک,
تھینک یو,
بہت شکریہ. خان صاحب, وقفے سے پہلے ایک خواب بیان ہوا تھا, وہ چاہتے ہیں ہم اس کی تعبیر ارشاد.
جی, میں کوئی خواب کی تعبیرات کا ماہر تو نہیں ہوں لیکن بظاہر جو خواب انہوں نے بیان کیا ہے ان کے لیے ایک اچھا خواب ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے گا، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کو اس کی پرانی صورت میں دیکھا ہے. تو اگر اللہ کسی کو یہ توفیق دے کہ جو دین پر پردے پڑ گئے ہیں وہ اس کی نگاہوں سے اٹھ جائیں اور وہ اس کی صحیح حقیقت کو پا لیں، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو بظاہر اس میں یہ بشارت لگتی ہے، تاہم خواب کے بارے میں چونکہ یہ تمثیل ہوتی ہے تو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جناب.
راز ظفر اقبال بول رہا ہوں جی سرگودا سے.
جی راز صاحب،
میں نے بھائی پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی وفات کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟
جی.
یعنی شوہر اگر پہلے فوت ہو جائے تو بیوی سے غسل دے سکتی ہے؟
جی.
اور دوسرا سوال ہے کہ نماز میں ہاتھ کس مقام پہ باندھنے چاہیے؟
ٹھیک.
اور
والدہ بیمار ہیں ایک صاحب کی، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیا حکم ہے دین کا؟
قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح کی بیماری ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں فدیت ان طعام و مسکین ہے، یعنی ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں.
ٹھیک. راؤ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا جب ان کی وفات ہو جائے تو غسل دے سکتے ہیں دوسرے کو؟
بالکل دے سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں. اس میں جو ہمارے ہاں بعض لوگ فقاہت دکھاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. میاں اور بیوی کے مابین جو تعلق ہے اس میں سب سے اچھی بات یہی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو تو ان کی اہلیہ ہی غسل دیا ہے، اس میں ہرگز کوئی حرج
نہیں. نماز میں آپ کے خیال میں ہاتھ باندھنا کہاں بہتر ہے؟
جہاں آپ فطری طور پر ہاتھ باندھتے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، قیام لازم ہے. تو ہاتھ باندھنا تو ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک صورت ہے. امام مالک جو ایک بڑے جلیل القدر امام ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی چونکہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بے آرام سا محسوس کرتا ہے، تو اتقان وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے. تو اس سے بھی وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نماز کے کوئی لازمی آداب میں سے نہیں ہے. تو آپ جہاں ہاتھ فطری طور پر باندھتا ہے آدمی، وہاں اس کو باندھ لینے چاہیے. آپ بہت اوپر کریں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے، بہت نیچے لٹکائیں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے. اگر آپ کسی کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں ہاتھ باندھ کے، تو کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ بس جہاں باندھیں گے وہیں باندھ لیجیے.
غلامی صاحب یہ ایس ایم ایس پر ایک سوال ہے، محسن بشیر عرابی صاحب تونسا شریف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے قل اور قرآن خوانی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟
اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں تو دعا کی جاتی ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے. جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق دعا ہی کا ہوتا ہے. اللہ کے حضور میں دعا ایک درخواست ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں نے ایجاد کر لی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو نہیں سکھائی.
اور بہتر ہے کہ گریز ہی کیا جائے.
ہر وہ چیز جو دین کے نام پر کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیا اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے کہی، تو پھر وہ دین میں ایک نئی بات ہے، اور دین میں نئی بات کبھی داخل نہیں کرنی چاہیے.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
السلام جناب
جی. میں عامر بات کر رہا ہوں ساہیوال سے.
جی عامر صاحب،
سب سے پہلے تو غامدی صاحب کو میرا سلام کہیے گا.
وعلیکم السلام.
میرے ایک سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا.
جی.
کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ کیونکہ اب اسے نہ ہم ڈانٹ سکتے ہیں نہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں.
جی.
دوسرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اکثر لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں.
ٹھیک.
کیا یہ عمل صحیح ہے؟
محمد نام رکھنا
کوئی حرج نہیں ہے، بہت سے صحابہ اکرام نے محمد نام رکھا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں اسے ڈانٹیں گے نہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت لوگوں نے اپنے نام محمد رکھے ہیں. مسلمانوں کے ہم بڑے جلیل القدر علماء کے نام محمد رہے ہیں. البتہ حضور نے اس سے روکا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی کنیت، نام اور لقب سب کو اکٹھا کر لے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی محمد آپ نام رکھ سکتے ہیں، قاسم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ابو القاسم محمد احمد یہ نام نہیں رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے، وہ حضور کا مکمل نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی طرف رخ کر کے اپنے پیر کر لے انسان، کچھ
یہ ادب کی چیز ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیے ادب کو کبھی قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا، بس جس کو جتنے ادب کی اللہ توفیق دے اسے وہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. عربوں کا یہ مزاج نہیں ہے، وہاں آپ کو بہت لوگ ایسے مل جائیں گے. ہمارے ہاں لوگ ادب آداب کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں. میرا خیال یہ انسانوں کا فرق ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے.
اچھا جناب، ایک ایس ایم ایس پر ای میل ہے بلکہ یہ سوال، تہجد کی نماز کی فضیلت اور حقیقت اللہ کے ہاں کیسی ہے؟
تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو رات کے وقت اٹھنا ہے اور قرآن مجید اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اشد وطم واقو مکیلا، یہ بات کو دل کے ساتھ وابستہ کرنے میں اور انسان کے اندر ایک صحیح رخ پیدا کرنے میں اور اللہ کی معرفت کو مستحکم کرنے میں بہت کردار ادا کرتی ہے.
یہ کیا دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے؟
یقیناً, یہ تو خود حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر میں پہلے آسمان تک آتا ہوں, یعنی ایک توجہ کو بیان کیا ہے, اور اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہے اس وقت جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی, سلمہ صدیقی بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے جی کہ حدیث میں کون سی حدیث ایسی ہے اور کون سی حدیثیں اور کون سی آیتیں ایسی ہیں جو ری انکارنیشن کے تصور کی حتمی طور پر نفی کرتی ہیں؟
بہت شکریہ. خواتین حضرات, ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد یہ پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, پروگرام دین و دانش میں اب ہم کچھ کال لیتے ہیں. اور السلام علیکم.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر میرے چار سوال ہیں.
ذرا اونچا بولیے.
سر میرے چار سوال ہیں
جی,
اور چاروں کا تعلق خواتین سے ہے
جی.
سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جہاں پہ مرغوبات نفس کا ذکر آیا ہے
جی,
وہاں پہ نشان لگے گھوڑوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ ہی عورت کا ذکر بھی آیا ہے
جی,
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہماری حیثیت صرف ایک اٹریکٹیو کموڈیٹی کی ہے
جی؟
سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی بہت نافرمان ہو جی, شوہر طلاق نہ دینا چاہے جی, تو اس کے پاس ایک اور لائن آف ایکشن پروپوز ہوئی بھی ہے
جی,
لیکن اگر عورت کے کیس میں اگر ہسبینڈ اس کے حقوق پورے نہ کرے
جی,
یا وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں انوالو ہو, جو ایک بہت ہی کامن اکرنس ہے
جی,
عورت کے پاس سوائے خلا لینے کے یا صبر کرنے کے کوئی اور آپشن نہیں ہے
جی,
تو ہمارے پاس کوئی اور لائن آف ایکشن کیوں نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پردے کے کچھ اصول ہیں جو عورت کے اوپر اس پر لازم ہوتے ہیں جب اسے وہ زینت کرتی ہے
جی,
لیکن سر آج کل کے زمانے میں تو مرد میک اپ بھی کرتے ہیں, جیولری
جی
بھی پہنتے ہیں
جی,
سر اصولی طور پہ تو پھر پردہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور سر فائنلی یہ کہ سر جنت میں اپیرنٹلی مردوں کو تو گرے ملیں گی
جی,
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورتوں کو پھر دوبارہ سے ان کے شوہر مل جائے؟ بس تھینک یو.
بہت شکریہ. ایک سوال اور لیں, معاف کیجیے گا خواتین حضرات, ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب
جی.
ڈاکٹر صاحب آپ کو اور غامدی صاحب کو بہت بہت سلام. میں آپ کی توجہ غامدی صاحب کی اور آپ کی دونوں کی ایک خصوصی ڈبیٹ کی طرف, میں نام نہیں لوں گا, پچھلے دنوں ایک ڈبیٹ ہوئی, اس میں سو کالڈ انٹلیکچوئل اور سو کالڈ جرنلسٹ نے اسلام کی بنیادی اصولوں کی بڑی ایکسپلائٹیشن کی ہے. انہوں نے یہ کہا
جی
کہ اس ملک میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, اس ملک میں جتنی خرابیاں ہیں
جی,
یعنی کرپشن سے لے کر
جی
میراتھن ریس کو انہوں نے کہا, اس کو جائز قرار دیا. انہوں نے کہا اس تمام خرابیوں کی ذمہ داری علماء دین اور دین کے اوپر عائد ہوتی ہے. غامدی صاحب, کیا یہ جو معاشرے میں کرپشن ہے, یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے, یہ جو معاشرے میں ان کا لب لباب یہ تھا
جی,
میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کا لب لباب یہ تھا کہ یہ تمام بگاڑ جو ہے دین کی وجہ سے سیاست کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا, جب سے ہمارے
جی
یعنی ریڈیکل ایلیمنٹس نے
جی
جب سیاست میں ڈومینیٹ کیا ہے, تو یہ تمام خراب کیا دین کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا, اس سے مسلمان بڑے کنفیوز ہیں, ان کے مذہبی جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کیا ہمارے دین کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ایک بات کہی غامدی صاحب, اگر مخلوط حج ہو سکتا ہے تو مخلوط تعلیم اور مخلوط میراتھن ریس کیوں نہیں ہو سکتی؟
جی بہت شکریہ جی, آپ نقطہ نظر واضح ہو گیا. مطلب یہ بہن جو اکثر سوال کرتی رہتی, ان کے سوالات آپ کے سامنے.
میں وہ عرض کر رہا تھا کہ سوالات میں بالکل نہیں سمجھ سکا کچھ.
اچھا,
میں آواز اس طرح
خدا کرے ٹھیک طرح سمجھا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں جہاں مرغوبات نفس کا ذکر ہے, وہاں پر نشان زدہ گھوڑے, سونے چاندی, اچھے مکان, ان کے سات عورتوں کا ذکر ہے, تو کیا عورتیں کموڈیٹی ہیں؟
انہوں نے پوری آیت پڑھی نا, اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے, اس میں یہ آیا ہے کہ عورتیں اور بیٹے, تو اولاد کیا کموڈیٹی ہو گئی؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے مرغوب بنا دی گئی ہیں, جن کو تم پسند کرتے ہو, تو یہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے اور اس میں بیٹوں کا ذکر ہے خاص طور پر, یعنی بیٹیوں کا نہیں ہے, بنین کا لفظ آیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں کوئی کموڈیٹیز زیر بحث نہیں ہے, بلکہ انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے, جن کو وہ بہت پسند کرتا ہے, جن کی طرف غیر معمولی رغبت رکھتا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے مزلہ قدم بن جاتی ہیں, لغزش کا باعث بن جاتی ہیں.
یہ کموڈیٹی کا ذکر نہیں ہے اس طرح سے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نافرمان بیوی ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ کار شوہر کو بتایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں علیحدگی کا سلسلہ بھی ہے. عورت کے لیے صرف خلا ہے, تو تو یہاں پر کیوں ایک پروسیجر ایسا نہیں ہے کہ عورت بھی کوئی اقدام اس طرح کا کر سکے کہ علیحدگی سے پہلے وہ مرد کو خود اس طرح سے گزارے مرحلے سے جیسے کہ اگر وہ دوسری صورت میں ہو؟
اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، بزرگوں سے درخواست کر سکتی ہے، اس کی تنبیہ کا اہتمام کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، لیکن حفظ مراتب تو ملحوظ رکھا جائے گا نا. یہ سوال میاں بیوی کے معاملے میں کیوں بحث میں آ گیا، یہ ماں اور بیٹے کے معاملے میں بھی. یعنی ہم بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد سرکش ہوتی ہے، ماں باپ بھی بعض اوقات سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، تو اب کیا آپ طریقہ بنائیں گے؟ یہی کریں گے نا کہ فرق مراتب اور حصے مراتب کا تقاضا یہ ہے کہ ماں تو تادیب کر سکتی ہے اصلاح کرنے کے لیے بیٹے کو، لیکن بیٹے کا کام یہ ہے کہ اگر ماں سرکشی پر اتر آئی ہے کسی معاملے میں تو پھر وہ بڑوں کو اس جانب توجہ دلائے تاکہ سوسائٹی کے اندر جو مراتب قائم کیے گئے ہیں وہ ملحوظ رہے. ہمارے یہاں اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان تو فرق مراتب کو کچھ نہ کچھ ملحوظ رکھا جاتا ہے اب بھی، اگرچہ مغربی معاشرے نے تو اس کو بھی ختم کر دیا کم و بیش 18 سال کی عمر کے بعد، لیکن میاں اور بیوی کے مابین بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فرق مراتب رہے، اس کو اصول میں ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ شوہر کو بیوی پر اور ماں باپ کو اولاد پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، یہ اس رشتے کا پہلو ہے، ماں کو بھی حاصل ہے، بلکہ ماں کو تین درجے برتری حاصل ہے، اس میں عورت اور مرد کا کوئی سوال نہیں.
میم صاحب مختصر ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ زیب و زینت کے بعد عورتوں کو پردے میں ہونا ہوتا ہے، تو کیا آپ جو مرد پیک اپ کرتے ہیں اسی طرح سے جاتے ہیں اپنی زیب و زینت کے لیے، ان پر کیوں حکم کوئی اپلائی نہیں ہوتا؟
ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں اس معاملے میں، لیکن پردے کا تو نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کے رکھیں، یہ کہا گیا ہے. یعنی پردے میں ہونے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے جو بات کہی گئی، بلکہ اس میں خاص استثناء قرآن نے بیان کیا کہ الا ما ظاہر منہا، یعنی جو انسان کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ زیب و زینت کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایک خاص دائرے کے اندر اس کا لحاظ رکھیں. عورت کے معاملے میں جو کشش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے، وہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس چیز سے کوئی شرمانے کی بات بھی نہیں ہے. اس کے معاملے میں جو جذبات ہوتے ہیں مرد کے اندر ایک غیر معمولی اقدام پایا جاتا ہے، تو سوسائٹی کو اس انارکی سے بچانے کے لیے کچھ آداب قائم کر دیے گئے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ.
آخری حصہ ان کا تھا کہ جنت میں حوروں کا وعدہ ہے مردوں سے، اور عورتوں کے لیے کیا ہوگا پھر؟
قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وہاں خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہو جائیں گے اور طیبات کے لیے طیب مرد ہوں گے، سب کے لیے بیان کر دیا ہے. جنت کا ذکر جو سورہ نور میں آیا ہے اس میں تو نام لے کہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یعنی دونوں کے لیے جوڑے ہو جائیں گے وہاں.
بہت شکریہ غامی صاحب. خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں سوالوں کا سلسلہ جاری، آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، آپ کا ای میل اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ ہو سکتا ہے. غامی صاحب وقفے سے پہلے ایک صاحب نے ایک طویل کامنٹ کیا تھا ٹی وی کسی ڈیبیٹ کے بارے میں، اور اس میں ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ بحث اٹھائی گئی اور اس کو تقریباً زور سے کہا گیا کہ سارے مسئلے اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ علماء دین نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور یہ کہ دین کو سیاست میں دخل انداز کر دیا گیا ہے. اور آپ نے سماعت فرمایا ان کا سوال.
دیکھیے دو باتیں، اگر تو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہاں جتنی خرابیاں اس کا باعث دین ہے تو بڑی غلط بات کہی. دین تو کبھی خرابی کا باعث نہیں بن سکتا، دین تو ہمیشہ صلاح و فلاح کا باعث بنتا ہے. دین کی تعلیم کیا ہے؟ تزکیہ اور پاکیزگی کی تعلیم ہے، تو اس میں کسی فساد کا کیا سوال ہے؟ دین تو آپ کو بار بار توجہ دلائے گا کہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیں. انسان کو دنیا کے اندر دو ہی چیزیں دی گئی ہیں، ایک اس کی صلاحیتیں جن کو استعمال کر کے وہ نئی نئی حقیقتیں دریافت کرتا ہے، ایک اس کا اخلاقی وجود ہے جس کی پاکیزگی پر دنیا کے امن کا، اس کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے. تو دین انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتا ہے. تو میرا احساس یہ ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہوگی. جو بات کہی ہوگی وہ یہ کہی ہوگی کہ یہاں بدقسمتی سے دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. یعنی یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. آپ کسی اچھی سے اچھی چیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ دین اپنی معیشت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو شاید کہی گئی ہوگی، کیونکہ میں نے تو پروگرام دیکھا نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے یہ دوسری بات کہی گئی ہوگی. باقی جہاں تک اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے کہ مخلوط تعلیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، تو اس کو اختلاف رائے کے دائرے میں رکھنا چاہیے. ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ باور نہیں کرتا کہ لوگوں نے دین کو براہ راست مذمت کا نشانہ بنایا ہوگا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس پر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں اور ان کو کہیں کہ واد راہ کرم دین کا مطالعہ کریں. اصل میں دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دین کا دائی بننا چاہیے, قاضی نہیں بننا چاہیے. یعنی وہ دین کی دعوت دیں, جب وہ محسوس کریں کہ کسی نے دین کے بارے میں کوئی بہت بری بات کہہ دی ہے تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس سے ملیں, اس تک اپنی بات پہنچائیں, اس تک صحیح چیزوں کا ابلاغ کریں. اس زمانے میں ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بہت اچھی چیزیں دین کے بارے میں لکھ دی ہیں, ان کا انتخاب کر کے ان کو پہنچایا جائے تاکہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے. یہ رد عمل کی چیز نہیں ہے, آپ کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس کے
ایک ای میل اور پڑھ دیتے ہیں جناب آپ کے لیے. کھانے کی اکثر چیزوں میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ ان کی تیاری میں جانوروں مثلا سور وغیرہ کے ٹیشوز استعمال ہوئے ہوں. کیا ایسے اجزاء جو کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت کھو چکے ہوں, اگر وہ کسی ایسی چیز کا حصہ ہوں تو کیا وہ کھانا حرام ہے؟ مغربی ممالک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پر گائے بھینس کو بھی اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا اور اس کے اجزاء کو مختلف اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے آئس کریم, بیکری اور بچوں کے پاؤڈر ملک وغیرہ.
میرا رجحان تو یہ کہ اگر کیمیاوی تبدیلی آ گئی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ میں تو اس کا کوئی فنی علم نہیں رکھتا, اس میں یہ پوچھ لیں کسی سے, اگر کیمیاوی تبدیلی آ گئی ہے تو پھر اس پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا حرمت کا,
چاہے وہ کوئی حرام چیز بھی ہو.
چاہے کوئی چیز کیمیاوی تبدیلی کے بعد اصل میں اس کی حیات ہی تبدیل ہو گئی ہے, وہ ایک نئی چیز بن گئی ہے. اور جب نئی چیز بن جاتی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی مردہ جانور ہے زمین میں پڑا رہا ہے تو اب اس کے اجزاء زمین میں گئے, وہاں پر ایک پودا اگا ہے تو اس کے اندر تو اجزاء موجود ہے نا, لیکن اس نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے. تو اگر اتنا بڑا کیمیائی تحول ہو گیا ہے, تبدیلی ہو گئی ہے, تو پھر اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہو سکتا.
ٹھیک, ایک ایس ایم ایس بھی پڑھتے ہیں جناب آپ کے لیے. کیا میں قادیانی حضرات کو اپنے گھر پر دعوت دے سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟
ضرور دعوت دیں. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جو غلط فہمی ان کو لاحق ہے اس کو دور کیسے کریں گے؟ تعلق رکھیں, محبت کا تعلق رکھیں, انسانیت کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہیے. اپنی بات کہیں, اپنی بات پہنچائیں, ان کی بات سنیں, ان کے دلائل کا تجزیہ کریں, انہیں توجہ دلائیں کہ اللہ کے پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ بالکل ایک واضح بات ہے قرآن مجید میں. پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ آپ لوگ آیت ختم نبوت کا جو مطلب سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آیت ختم نبوت کا مطلب سمجھنے کے معاملے میں کوئی تردد کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے معنی جو لوگ انگریزی جانتے ہیں, اور اب بہت لوگ انگریزی جانتے ہیں, ان کو سمجھ لینے چاہیے کہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس ہے. یہ الفاظ انگریزی میں اگر بولے جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اس لیے کوئی ابہام نہیں ہے, نبوت رسالت معاذ ختم ہو گئی.
امام صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات ختم ہوتی ہے یہاں پہ. خواتین حضرات, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو.